لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، خالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المتين، بسم الله الرحمن الرحيم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام مریضوں کی صحت سلامتی، شرح صدر اور وسواس شیاطینی جنی اور انسی سے محفوظ رہنے کے لیے، اور نشاط باطنی نورانیت قلب عقل اور صفائے باطن، اور آپ کی تمام حاجات جو آپ کے دل میں ہیں، اللہ آپ کو عنایت کرے ان سب کے لیے، اور یہاں جتنے مائیں بہنیں ان کی بھی حاجات کی برآوردگی کے لیے سلام اور درود پیش کرتے ہیں خدمت سید الشہداء میں. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ایک درود بھیج محمد آل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
اللہ تعالی کی تمام نعمتوں پر کہ اس نے جو ہمیں عنایت کی، ہم اس کے بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اگر انسان توجہ کرے تو اللہ نے ایسی نعمتیں اسے عنایت کی ہے کہ جب وہ توجہ کرتا ہے ان نعمتوں کی طرف تو وہ ان نعمتوں کو عظیم پاتا ہے کہ اگر یہ نعمتیں اللہ ہم سے واپس لے یا اس میں کوئی نقص پیدا ہو تو انسان کی زندگی کس قدر متاثر ہو سکتی ہے. اس لیے فرمایا، ہر حال میں میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میری نعمتوں کا تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا. شکر اللہ کی نعمتوں میں اضافے کا سبب ہے، اور اگر کفران نعمت کی میرے نعمتوں کی طرف متوجہ نہ رہے یا ان کو غلط جگہوں پہ تم نے خرچ کیا یا ایسی جگہوں پر کہ جہاں میں نے حکم نہیں دیا، تو ان عذابی لشدید، تو یاد رکھنا میرا عذاب بہت سخت ہے۔ پروردگار نے ایک دفعہ پھر ہمیں ماہ محرم کے یہ عظیم اور مقدس لمحات عنایت کیے، کتنے پچھلے سال ہمارے درمیان تھے آج نہیں ہیں، اور یہ شاید آپ کے ماہ رمضان اور شبہائے قدر کی دعا ہے کہ ہم دعا کرتے تھے کہ پروردگار کہ ہمیں شبہائے قدر میں، ہم دعا کرتے تھے خدایا ہمیں ایک دفعہ پھر غم حسین میں رونے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار نے ہماری ان دعاؤں کو سن لی، تو آج ہم پھر ایک دعا کرتے ہیں۔ کبھی انسان ایڈوانس بکنگ کرتا ہے، دعا میں بہت اثر ہے، معمولی نہ سمجھے، کیونکہ اللہ سے ڈائریکٹ رابطے کے ذریعہ دعا ہے، کہ اس سے قضا بھی اور اللہ کے حتمی فیصلے بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں، ٹل جاتے ہیں۔ الدعا يرد القضاء، تو اللہ نے دعا کا ایک وسیلہ ہمیں دیا ہوا ہے جو بہت عظیم ہے۔ فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، پروردگار جس طرح تو نے اس سال ہمیں یہ توفیق عنایت کی کہ اس جدید سال میں ہم کہ جس کا آغاز محرم سے ہوتا ہے ہم نے حسین پہ گریہ کیا، اسی طرح اگلے سال پھر تو ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم غم حسین میں گریہ کر سکیں، اور اس سال کا حج، اس سال کا ماہ رمضان اور شبہائے قدر پروردگارہ تو ہم سب کو نصیب فرما، اور پروردگارہ ہمارے تمام گناہوں سے، خطاؤں سے درگزر فرما، عزت کو داغدار کرنے والے، رزق کو تنگ کرنے والے، موت کو جلدی لانے والے ان تمام گناہوں کو معاف فرما۔ ایک درود بھیجے محمد آل محمد۔ جو آیا میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں تلاوت کی، یہ جملات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں جو خدا نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ انسان کے وجود میں جو سب سے مشکل چیز ہے وہ انسان کا دل ہے، قلب ہے، کیونکہ یہ ہر لمحہ کسی نہ کسی حالت میں ہے اور کوئی نہ کوئی حالت اس کے اوپر طاری ہے۔ اسی لیے مولا علی نے کیا فرمایا کہ خدا کے خلقت کے عجائبات میں سے ہے یہ دل انسان کا۔ اللہ یہی دل مرکز ہے شوق، مرکز ہے محبت کا، مرکز ہے نفرت کا، مرکز ہے ایمان کا، مرکز ہے حب علی کا بھی، اور یہی بغض علی کی بھی جگہ ہے۔ عجیب دل ہے نا یہ، انسان زندگی میں چلتا ہی دل سے ہے۔ اس لیے ایک شخص جب امام کی خدمت میں آیا، یہ دل کو آپ معمولی نہ سمجھیں، یہ عقل سوچ سوچ کے، فلٹر کر کر کے باتوں کو، دیکھنے والی چیزوں کو فلٹر کر کر کے دل کے حوالے کرتا ہے تاکہ دل اس پہ ایمان لائے، لیکن دل کبھی مانتا ہے کبھی، اگر مان لے اسی کو ایمان کہتے ہیں، نہ مانے اسی کو کفر کہتے ہیں۔ مان جائے دل کہتے ہیں جی وہ اس پہ ایمان لایا، اگر دل اس کو نہ مانے تو کہتے ہیں یہ اس کے نسبت کافر ہے، یعنی انکار کرتا ہے، نہیں مانتا۔ اب ایک شخص امام کی خدمت میں آیا، اور دل کو عربی میں قلب کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ ہر لحظہ پلٹتا ہے، قلب عربی میں کہتے ہیں پلٹنے کو، تبدیل ہونے کو، خدا نے اس کا نام قلب رکھا، ہر لحظہ بدل رہا ہے۔ صبح اٹھتا ہے ایک اور حالت ہے، ہاں جی پارک میں جاتا ہے حالت بدل جاتی ہے، ہاں جی حلوہ کھائے حالت بدل جاتی ہے، کچھ اور کھائے ایک اور حالت ہو جاتی ہے، کسی شخص کو دیکھے تو دل ہی بجھ جاتا ہے، کسی کو دیکھے دل کھل جاتا ہے، عجیب۔ کبھی حبس کی وجہ سے پریشان ہے، کبھی گرمی کی وجہ سے پریشان ہے، ہاں جی کبھی آوازاری ہے، کبھی ناامیدی ہے، کبھی ناامیدی کے انتہا ہے تو کبھی خوشی کے انتہا ہے، ہاں جی اسی لیے مولا نے اس کو عجائبات میں سے قرار دیا کہ یہ انسانی دل خلقت الہی کے عجائبات میں سے ہے. آپ سب اولاد کی محبت یہیں پہ ہے. اگر یہیں سے محبت نکل جائے اولاد میں اور پتھر میں کوئی فرق نہیں. اس لیے خدا نے قرآن میں کیا فرمایا, یہ جو محبت ہم نے تمہارے دلوں میں ایجاد کی اولاد کے نسبت ایک دوسرے کے نسبت, فرمایا تم سب کچھ بھی دیتے یہ محبت ایجاد نہ کر سکتے. اس لیے جب وہ شخص ہے امام کی خدمت میں کہ اولیاء الہی کے لیے مرکز بھی ان کا دل ہے. قرآن کی ایک آیت عجیب ہے, یوم لا ينفع مال ولا بنون. قیامت وہ دن ہے جہاں نہ اولاد کام آئے گی نہ مال و دولت. کون کام آئے گا آپ کے قیامت کے دن؟ کون خدا کے حضور پہنچ سکتا ہے؟ خدا کسے قبول کرتا ہے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, مگر وہ شخص جو سالم دل کے ساتھ اللہ کے حضور آئے, اس کے اندر شک نہ ہو, اس کے اندر شبہ نہ ہو. ایک درود بھیج محمد و آل محمد. اب وہ شخص ہے امام کی خدمت میں اور فرمایا یا ابن رسول اللہ کوئی ایسی دعا مجھے تعلیم کریں کہ میں دین پر ثابت رہوں, خصوصاً اس دور میں کہ امام نے آخر الزمان کے بارے میں فرمایا لوگ رات دن کو مسلمان ہوں گے رات کو کافر ہوں گے. بغیر سوچے سمجھے انسان ایسے جملات کہہ دیتا ہے, کیونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ انتہائی خطرناک دور ہے کہ آخر الزمان کا دور ہے, جس میں ہر تقریباً جو 1500 نشانیاں یا 1400 نشانیاں جو بتائی گئی ہیں بعض علماء نے تحقیق کیے تو 30 باقی ہے, باقی اکثر جو نشانیاں ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں کہ امام زمان کے ظہور کے نزدیک. کہ ان نشانیوں میں کیا ہے, اکثر کا تعلق انسانی دل سے ہے. یہ دل مان جائے تو کیا کچھ نہیں کرتا. اگر یہ دل انسان کا کسی چیز پہ آ جائے تو پہاڑ کو بھی کھود بیٹھتے ہیں, یہاں پہاڑوں میں بھی نہریں نکال لیتا ہے اللہ اکبر. اور اگر یہ دل نہ مانے تو ابو جہل کی طرح نبی بھی کہے تو ماننے کو تیار نہیں. ایک درود بھیجے محمد علیہ. اسی لیے اولیاء الہی کے ہاں انبساط بہت اہم ہے باطنی. وہ خوشی چاہتے ہیں قلب میں, وہ نہیں چاہتے ان کا دل پجمردہ ہو, دبا ہوا ہو, پریشر میں ہو, غمگین ہو. نہیں, مومن کی یہ نشانی نہیں ہے. امام فرماتے ہیں ماہ رمضان کے دعاؤں میں پہلی رات کو جب رمضان کے روزے شروع ہوتے ہیں تو بڑا سخت حالت ہے. کیوں؟ گرمی ہے, کام کرنا ہے, اوپر سے بھوک بھی, اوپر سے پیاس بھی, اور بھوک اور پیاس کی شدت انسان کو افسردہ کر سکتی ہے, انسان کے کاموں میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے, انسان کے اس دل کے نشاط کو کم کر سکتی ہے. ہاں جی, بھوک اور پیاس. اس لیے امام ماہ رمضان کی ابتدائی دعاؤں میں کیا فرماتے ہیں کہ جب بھی آئے آپ اس دعا کو ماہ رمضان کے ہمیشہ پڑھا کریں. اور تجربہ کیا ہے, جو اس دعا کو پڑھتا ہے ماہ رمضان کے پہلے دن کی دعاؤں میں ہے. کچھ اعمال ہیں مخصوص پہلے دن اور پہلی رات کے لیے, اس میں آپ پڑھیں. اس میں کیا ہم دعا کرتے ہیں, اللہم نشتنی فی. ہمارے لوگوں کو بانشاد رہنا نہیں آتا. نشاد کے ساتھ ہونا, مومن کا دل ہمیشہ خوش ہے اندر سے. ایسا نہیں کہ مومن غمگین ہے یا دل ڈوبا ہوا ہے مومن کا. فرمایا خدا یا مجھے نشاد عطا فرما اس مہینے میں. اللہ ہوئی. کس چیز کے لیے نشاط؟ یہ نہ ہو کہ نماز کے لیے بھوک اور پیاس کی وجہ سے سستی ہو. فرمایا خدایا نماز کے لیے, راتوں کو جاگنے کے لیے اور تلاوت قرآن کے لیے مجھے نشاط عطا فرما, یعنی میرے اندر ایک خوشی ہو. یہ خوشی بہت اہم ہے, یہ سکینہ بہت اہم ہے. اللہ بذکر اللہ. ابھی دنیا میں تمام لوگ کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیں, دن رات صبح سے شام تک انسان گھماتا ہے, یہ ساری مشکلات برداشت کرتے کس لیے؟ کہ میں ایک پرسکون زندگی گزار سکوں. ہاں جی, اور سکون کا تعلق کس سے؟ انسان کے. اگر ایک انسان کو اللہ نے ہر چیز دی ہو لیکن اس کا دل ہی پرسکون نہ ہو, اس دولت کا کیا فائدہ؟ میرے پر دادا غالب مصری ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امیر سے جو رات کو نہیں سو سکتا بغیر گولی کے، وہ امیر جو بے چین ہے، ٹینشن میں ہے، بار بار ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے، چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہے ٹینشن، اس سے وہ مزدور بہتر ہے جو تھڑے پہ سکون سے سویا ہوا ہے. سکون سب سے اہم چیز ہے نا. ابھی کوئی آپ سے کہے کہ آپ کو اربوں اللہ دینے کو تیار ہے، لیکن آپ بیمار رہیں گے، زندگی کا ذائقہ بھی نہیں ہوگا، ہر پریشانی بھی ہوگی، دودھ آدھے گلاس سے زیادہ آپ نہیں پی سکیں گے، اور بہت سی چیزیں. مجھے بتائیں آپ میں سے یہاں کون ہے جو ہاتھ اٹھائے جی مجھے ایسی دولت چاہیے؟ کوئی انسان ایسی دولت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے خدا نے کیا فرمایا، ایک جملے میں، دائمی سکون، عارضی سکون کے پیچھے نہ رہو. ہاں جی، یوگا عارضی سکون ہے. ہاں جی، پہاڑوں پہ سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں، یہ عارضی سکون ہے. ہاں جی، فلان چیز کھاتے ہو جی اس کھانے سے دل خوش رہے گا، فلان رہے گا، یہ عارضی سکون ہے. قرآن کہتا ہے تم دائمی سکون کے پیچھے رہو. ہاں جی، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو وہ دائمی اور حقیقی سکون وہ اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے. ایک درود بھیج محمد علی، اور آج کا دور بھی ماشاءاللہ چونکہ ٹینشن کا دور ہے، ایگزائٹی کا دور ہے، ہاں جی، دلوں میں اکثر خوف ہے، ڈر ہے، پریشانی ہے، اور اکثر آپ دیکھیں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں جو دوائی، وہ نفسیاتی دوائیاں ہیں، وہ سکون کے دوائیاں ہیں. اللہ اکبر. تو وہ شخص امام کے پاس آیا، اس دل کا قائم رہنا واقعا کمال چیز ہے، ورنہ اس دور میں ان دنیا کی اس ترقی کے ساتھ جو ہم دیکھتے ہیں، ایک بٹن دباؤ ہر چیز سامنے ہے. ہاں جی، انسان مسجد میں ایک حالت، گھر میں آتے حالت بدل جاتی ہے، دوستوں کے ساتھ ایک اور حالت، یہ دل کے موسم بھی عجیب ہیں، بار بار پلٹا کھاتا ہے. یہاں کبھی بڑا خوش ہے، زیارت پہ جاؤ تو ماشاءاللہ. امام نے فرمایا نا، بعض لوگوں کا ایمان بھی کرائے کا ایمان ہے. کرائے کے ایمان، آپ نے دیکھے کرائے کے گھر خالی کرنا پڑتا ہے، بعض لوگوں کا ایمان کرائے کا ایمان ہے. یعنی کیا؟ زیارت پہ جائے ایمان ہے، زیارت سے واپس آئے ایمان کو نکال دیتے، جاؤ بھائی اب چھٹی، کرائے زیادہ ہو گئے. ایک درود بھیجے محمد عالم. زیارت پہ جائے، کسی مسجد میں آئے، ہاں جی، یا کبھی کوئی ایسا حادثہ ہو، تین چار دن ذرا ایمان آ جاتا ہے غم، لیکن جو ہی وہ حالت برطرف ہوتی ہے، یہ دل واقعا، امام نے فرمایا جس طرح برتن الٹ جاتا ہے کبھی انسان کا دل بھی الٹ جاتا ہے. خطرناک ترین حالت کیا ہے؟ جب انسان کا دل الٹ جائے. کیوں؟ برتن اگر اس طرح ہو تو اس میں چیزیں آتی ہیں، لیکن الٹ جائے پھر اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا. پھر یہ وہی دل ہے جس کے بارے میں خدا نے فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، خدا ان کے دلوں پر، کانوں پر، ہر چیز پہ مہر لگا دیتے. اے نبی، اب تو بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کرے جس کا دل الٹ چکا ہو. ہاں جی، تو بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کرے، اب یہ سمجھنے والے. اسی لیے اس جملے میں جب یہ شخص آیا امام کے پاس اور امام سے فرمایا کہ ابن رسول اللہ، کوئی ایسی دعا ارشاد فرمائے کہ میرا ایمان ثابت رہے. ابھی تک تو ہم ثابت ہیں، لیکن شیطان نے بھی قسم کھائی ہے کہ میں آخری سانس تک انسان کو چھوڑنے والا. قرآن میں اس نے کہا نا، میں دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، صراط مستقیم پہ بیٹھ کے، لاقعدن لہم صراطک المستقیم، تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان پہ حملہ کروں گا تاکہ ان کو اغوا کر سکوں، گمراہ کر سکوں. لیکن دو جہاد کا اس نے ذکر نہیں کیا، ایک نیچے سے، ایک اوپر سے. چار طرف کا ذکر کیا. اس لیے اللہ نے فرمایا جب بھی شیطان کے گھیرے میں آؤ یا سجدہ کرو یا اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھاؤ میں تمہیں نجات دوں گا. ایک درود بھیجے محمد. سجدہ معمولی عبادت نہیں ہے. کہا اگر کبھی مکمل شیطان کے گھیرے میں آ گئے تو شیطان نے چار جہاد سے حملے کا ذکر کیا ہے, تو اس وقت اگر بچنا چاہو یا سجدہ کرو یا ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاؤ, دو جہاد میں تمہیں نجات دے سکتا ہوں. ہاں جی, اس لیے جب ایک شخص آئے پیغمبر کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ میں ہر صورت نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں, عاقبت بھی خیری بہت اہم ہے. یاد رکھیں دنیا میں انسان جس طرح بھی زندگی گزارے آخری سانس ایمان کے ساتھ جائے, یہ بہت اہم ہے. اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں جی آج انشاءاللہ ہم ایمان کے ساتھ, نہیں, شیطان آخری لمحے تک اس کے سرانے کھڑا رہتا ہے آج کہ میں اس کو گمراہ کر سکوں, اس کو اس راہ سے ہٹا سکوں. ایک درود بھیجے محمد آل محمد. اسی لیے دلوں کا ثابت رہنا اور اللہ کی طرف متوجہ رہنا یہ سب سے اہم ہے. جب یہ شخص آیا امام کی خدمت میں کہا کوئی ایسی دعا کہ میرا ایمان ہمیشہ ثابت رہے, ہمارے استاد آیت اللہ مومنی فرماتے تھے کہ اللہ سے تین دعائیں ضرور کیا کرو ہر نماز. انہوں نے اپنے استاد آیت اللہ حسن زادہ عمولی سے, انہوں نے آیت اللہ طباطبائی سے, انہوں نے سید علی قاضی سے. ہم کلاس میں جاتے تھے تو آقائے مومنی فرماتے تھے کہ میں نے اپنے استاد حسن زادہ عمولی سے, واقعاً اس وقت عجوبہ دہر ہے یہ شخص حسن زادہ عمولی, ابھی کافی 100 کے قریب اس کی عمر ہے, کافی ضعیف اور بیمار ہے, 18 علوم میں صاحب نظر ہے. آپ ہمارے مکتب کے علماء کو نہیں جانتے ہیں, آپ نے تو یہاں پاکستان کے مولوی علماء کو دیکھے ہیں, آپ نے نجف اور قم کے اصلی علماء کو. حسن زادہ عمولی 18 علوم میں صاحب نظر ہے, بہت بڑا عالم ہے, یعنی اپنا نظریہ پیش کرتا ہے. بو علی سینا زمان اس کو کہتے ہیں. راہبر فرماتے ہیں آیت اللہ خامنی, یہ ایران کے شہر آمول, ایک جوادی آمولی ہے ایک حسن زادہ آمولی, تو فرماتے ہیں کہ آمول کے آسمان پہ دو ستارے چمکتے ہیں. آیت اللہ جوادی آمولی جب تفسیر قرآن دیتے ہیں آپ دیکھیں, اللہ اکبر, حضم آسمہ کے حرم میں 10 سے 11 بجے صبح تفسیر قرآن دیتے ہیں, انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ خود اس پہ وحی کر رہا ہے. اللہ اکبر, ابھی تک قرآن کا نصف نہیں ہوا, 70 جلدیں چھپ گئی ان کی تفسیر کی تسنیم. اللہ ان کو لمبی عمر دے, ابھی 90 کے قریب ہیں لیکن ابھی تک 70 بلکہ 80 کے قریب ان کے جلدیں پہنچ گئی ہیں اور ابھی آدھے قرآن پہ پہنچے ہوئے. اگر اللہ ان کو, یہ بعض کہتے ہیں 200-250 سے بھی اوپر جلدیں جا سکتی ہیں اور ایسی تفسیر آپ حیران ہوں گے. ہاں جی, تو حسن زادہ عمولی ہمارے استاد فرماتے ہیں وہ تین دعائیں ضرور کرو, بہت ضروری ہے. ان میں سے کیا ہے؟ ان میں سے یہ ہے, اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا, کہ خدایا ہم سب کو عاقبت بخیر کر دے. بہت اہم, بڑے لوگ ہیں جو آخری لمحات میں پلٹ گئے ہیں. واقع بڑے لوگ ہیں, ساری زندگی بری زندگی گزاری ہے, آخری لمحے میں ایمان کے ساتھ گیا ہے. بڑے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ساری زندگی ایمان کے ساتھ گزاری, آخری لمحے میں. ایران کے ایک بہت بڑے مرجع تھے, اللہ نے ان کو مرجعیت پہ فائز کیا تو کافی اللہ نے ان کو نام شہرت اور بڑے لوگوں نے ان کی تقلید بھی کی. یہ جو بار بار دل کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں کہ دل کے اوصاف کو سمجھو, اور اولیاء الہی کا کام ہی دل ہے, وہ اسی دل کو بنانے کے لیے ساری زندگی کوشش کرتے ہیں، جس کی طرف ہم توجہ ہی، کیونکہ دل میں ایک برتن ہے، اس کو برتے کہاں سے، یا آنکھوں سے، یا جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے دل میں گر رہا ہے، جو آپ سن رہے ہیں وہ آپ کے دل میں گر رہا ہے، اور اسی نے ظہور کرنا ہے. ہاں جی، بری چیزوں کو دیکھیں دل بے ایمان ہوگا، اچھی چیزوں کو دیکھیں دل میں ایمان آئے گا. فرماتے ہیں کہ یہ شخص، انہوں نے سنا کہ آپ کے دوست کے آخری لمحات ہیں، آیت اللہ ہے وہ بھی بہت بڑا عالم، ہاں جی، تو یہ ملنے کے عادت کے لیے، یہ ہے عاقبت بخیری، یہ ہے، یاد رکھیں. اگر اندر برے صفات ہیں دل میں، اس کو چینج کریں، بد اخلاقی ہے، تکبر ہے، حسد ہے، اذیت کرنا ہے، ضد ہے، ان کو انسان نکال دے، ورنہ انسان، یہ وائرس ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ ہیپیٹائٹس یا بہت سے بیماریوں کا وائرس ہمارے اندر ہوتا ہے، ایکٹیو نہیں ہوتا، لیکن کسی وقت ایکٹیو ہو سکتا ہے. شیطان میں وہی منیت تھی کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ فخر ان ایکٹیو اس کے اندر موجود تھا، ضمیر کی گہرائی میں خود بھی متوجہ نہیں تھا. جب خدا نے آدم کو بنایا، وہ وائرس اچانک کیا ہوا، دیکھیں کتنا ہم ہیں، اللہ اکبر. ابھی ہم کہتے ہیں بد اخلاق ہے، گالی دیتا ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے، وہ اس کو معمولی سمجھتا ہے، یہ معمولی نہیں، یہ اس کو ایمان سے ہٹا بھی سکتے ہیں یہ چیزیں. ہاں جی، اب یہ بیماری کی حالت میں ہے، یہ آئے سرانے کہا انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت دے، سلامتی دے. اسی طرح آنکھیں بند کی ہوئی، آنکھیں یوں کھول کے اپنے دوست کو دیکھا، حسد یہ چیز ہے. ہاں، نعوذ باللہ، اچانک کیا کہا کہ اللہ ظالم ہے. اس آخری لمحات میں ساری زندگی اچھائی کے ساتھ گزاری، درس کے ساتھ، نماز کے ساتھ، لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے، اور آخری لمحے میں کیا کہا، اللہ علیہ. تب وہ دوست آیا مرجع ملنے، کہا کہ نعوذ باللہ اللہ ظالم ہے. تو آغا کو ایک جھٹکا لگا، کیا کہہ رہے ہو تم، زبان پاک رکھو ان لمحات، استغفار کرو. کہا میں تم سے زیادہ پڑھتا تھا، میں تم سے زیادہ محنت کرتا تھا، میں تم سے زیادہ دن رات لائبریریوں میں بیٹھتا تھا، راتوں کو پڑھتا تھا، لیکن خدا نے مرجعیت اور شہرت تجھے دی، مجھے پوچھا ہی. اب معلوم نہیں آخر میں کیا ہوا، جب یہ جملہ کہا نعوذ باللہ اللہ ظالم ہے، تو سب کچھ کیا ہوا، ختم ہوا. صاحب مفاتیح الجنان عباس قمی، آپ دیکھیں، اللہ اکبر، آج قرآن کے ساتھ ہر گھر میں اس کی کتاب موجود ہے، دعا کی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. اس کی کتاب کیوں ہے، شیخ طوسی جیسے ہستیوں نے لکھی ہے، مصباح المتحجد، سید ابن طاووس نے، اقبال الاعمال جیسی کتابیں، کہ خود صاحب مفاتیح نے ان کی کتابوں سے بڑی نقل کی. آپ دیکھیں کبھی مفاتیح میں آپ کھولیں گے تو لکھا ہوگا مصباح المتحجد میں یہ دعا ہے، یا مصباح کف عمی میں یہ دعا ہے، یا اقبال الاعمال سید ابن طاووس میں یہ دعا ہے، وہاں سے نقل کیا ہے. لیکن اللہ نے ہر گھر میں قرآن کے ساتھ مفاتیح الجنان کو رکھا ہے، وہ اس کے ایمان اور اس کا وہ تقویٰ تھا، ہاں جی، وہ پاکیزگی. اللہ اکبر، انہوں نے کتاب لکھی جوانی میں، کیونکہ آج کل ہمیں ماشاءاللہ دکھاوے کا دور اور ریاکاری کا دور عروج پہ ہے. ہاں جی، ہر کسی کو نام چاہیے، شہرت چاہیے. ہاں جی، واقعا یہ وبال جان ہے آج کل. تو انہوں نے کتاب لکھی منازل الآخرہ، ان کے پوتے اب بھی ہیں قم میں، شیخ عباس قمی کے، اخلاص سیکھیں. شور شرابے میں کچھ نہیں ہے، یاد رکھیں، شور شرابہ، یہ کرنا، وہ کرنا، فیس بک پہ شور ڈالنا، یہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ اخلاص کو قبول کرتا ہے، یاد رکھیں. مسجد نبوی اگر ہے، مسجد قبا اگر ہے، تو خدا نے فرمایا وہ اس لیے ہے کہ اس کی بنیاد پاکیزگی پہ رکھی گئی ہے، تقویٰ پہ رکھی گئی ہے. اب یہ کتاب لکھنے کے بعد، یہ جوان ہے، قم میں ہے، ابھی نجف نہیں گیا، اس نے کتاب لکھی. اس کا والد بھی عام آدمی تھا، دکاندار تھا. کبھی مولا علی فرماتے ہیں وعظ سنا کرو کہ تمہارے دلوں کو حیات ملے. واقعاً حیات ملتی ہے, انسان میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے. ہفتے میں ایک دفعہ ضرور مولا فرماتے ہیں وعظ سنا کرو, احی قلبک, اپنے دل کو زندہ کرو, کیونکہ یہ دنیا کی طرف متوجہ رہ رہ کے کبھی یہ دل بھی پجمردہ ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے. اس کو موعظہ سے کیا کرو, زندہ کرو. اب یہ کتاب لکھنے کے بعد اس کتاب کی بڑی دھوم ہوئی. اب باپ عام آدمی ہے, دکان پہ بیٹھتا ہے, تو اس کی اس کتاب جس میں مناظر الاخرہ ہے آپ پڑھیں, شاید اردو میں بھی ترجمہ ہو. اس میں موت, موت کے وقت اور موت کے بعد کے تمام حالات کو انہوں نے ذکر کیا ہے, بڑے روایات اور قرآن کے ذریعے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا انہوں نے. اب یہ کتاب پڑھتے تھے, کوئی عالم تھا شیخ زاہد, حضرت معصومہ کے حرم میں اس کتاب کو یہ پڑھتے, کھول کے پڑھتے, عام لوگ بیٹھ کے سنتے اور روتے. اس کا والد بھی ان میں بیٹھتا تھا. ایک دن گھر آیا, اپنے بیٹے سے کہا, اخلاص یہ ہے کہ تم بھی وہ شیخ زاہد کی طرح, ایک کتاب ہے بہت کمال کتاب, سنا ہے, وہ ہاتھ میں لے کے پڑھتا ہے, اس میں روایات ہیں موت, زندگی, ان چیزوں کے بارے میں بہت ہی سبق آموز ہے, واقعا دلوں کو زندہ کرتا ہے, تم بھی اس کتاب کو پکڑ کے پڑھا کرو, حرم میں جاؤ لوگوں کے درمیان. بعد میں جب اس نے, باپ نے یہ کہا, اس کو معلوم تھا وہ کتاب خود میری لکھی ہوئی ہے. شیخ عباس سے ہم تو ایک کام کریں, کوشش کرتے ہیں دوسروں کو پتہ چل جائے کہ یہ کام میں نے کیا ہے. ہاں جی, کہا, خاموش رہا. بعد میں ان کے بیٹے اپنے ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ میرے والد صاحب نے بعد میں کہا کہ میں نے والد کو نہیں کہا اس لیے, ایک تو میرے والد شرمندہ نہ ہو جائے, اللہ, کہ اگر میں کہوں یہ میں نے لکھی ہے کتاب, ہی میں نے لکھی ہے, تو میرا والد کیا ہو جائے گا, مجھے کوس رہا ہے جو مسلسل. دوسرا یہ کہ نہیں چاہتا تھا کہ وہاں میرا دل کیا کہ میں بتاؤں میں نے لکھی, لیکن جب اپنے دل کی طرف توجہ کیا تو دیکھا ذرا دل میں خوشی ہے کہ میں نے لکھی ہے, تو میں نے دیکھا یہ نفسانیت ہے, میں ہے, تو میں نے وہاں ذکر سر جھکا کے خاموش بیٹھا رہا. یعنی نفسانیت اور میں کو اس حد تک مارا ہوا تھا. اسی لیے آج ہر قرآن کے ساتھ مفاتیح الجنان ہے. لیکن دنیا میں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں, آپ دیکھیں ایک شور بے پا ہوتا ہے, دو سال, ایک سال, ایک شور, سب کی توجہ اپنی طرف, بعد میں نام و نشان بھی نہیں رہتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ریا ہے, جو دکھاوا ہے, وہ جاگ کی طرح ہے پانی کے اوپر. کبھی پانی کے اوپر جاگ آئے تو سب کی نگاہیں جاگ کی طرف جاتی ہیں, پانی نظر نہیں آتا, اوپر جاگ ہی جاگ ہے. لیکن جب یہ پانی ہلے, ہوا اس کو ہلائے, اس وقت تمام جاگ ختم ہو جاتی ہے, جو رہ جاتا ہے وہ پانی ہے. ریا ہمیشہ ختم ہو جائے گا, اور جو رہ جاتا ہے وہ اخلاص ہے. درود بھیج محمد و آل محمد. تو ایک وہی ذکر کر رہا تھا, تو سب سے پہلے جو استاد فرماتے ہیں وہ عاقبت بخیری ہے, بہت اہم ہے. عاقبت بخیر ہونا, اللہ اکبر, بہت اہم ہے. آخری لمحے تک یہ یاد رکھے, ایک دشمن ہے قسم خوردہ, قسم کھائی ہے گمراہ کرنے کی, اور یہ چھوڑتا نہیں ہے. شیخ عباس قومی کو جب آخری لمحات میں لوگ ملے حرم میں, یہ تو انتہائی نحیفی کے حالت میں مولا علی کے ذریعے پہ, تو کسی سید نے پوچھا کہ شیخ عباس کیا حالت ہے, تو فرمایا ابھی تک تو ایمان پہ ہوں. کہا ابھی تک تو ایمان پہ ہوں, آگے اللہ کرم کرے, معلوم نہیں کہ آخری سانس تک کیا ہوگا. بس سید دعا کرو کہ اللہ ایمان کے ساتھ مجھے اس دنیا سے اٹھائے. مرنا تو سب نے ہے, لیکن کس طرح مرنا یہ اہم ہے. انسان چاہے نہ چاہے مرے گا, اس لیے سب سے اہم چیز عاقبت بخیری ہے. اب یہاں ایک واقعہ ہے اور بہت مشہور ہے, اور ایران میں اکثر علماء پڑھتے بھی ہیں, اور زیادہ دیر کا بھی نہیں ہے, شاید 100 سال کا یہ واقعہ ہے. کبھی بعض لوگوں کے اندر اچھے صفات ہوتے ہیں وہ اس کو نجات دے جاتے ہیں، یہ صفات آپ معمولی نہ سمجھیں۔ ہاں جی، پیغمبر کے دور میں جنگ بدر میں جب بعض لوگوں کو گرفتار کیا گیا تو فرمایا کہ بعض کی گردنیں مار دو، سزائے موت کا حکم آیا اللہ کی طرف سے۔ تو نبی نے ان لوگوں کو آگے کیا تو اچانک جبریل آئے، کہا اے اس کو چھوڑ دو، تو وہ موت سے بچ گیا لیکن وہ پریشان ہوا، حیران کہ مجھے کیوں چھوڑا۔ تو نبی سے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیوں چھوڑا، تو فرمایا اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ تو سخی ہے۔ اللہ علیہ، عجیب جملہ ہے یہ، دیکھیں نبی کے خلاف لڑ رہا ہے، دین اسلام کے مقابل میں ہے، فرمایا اللہ کی طرف سے اس پیغام آیا کہ تجھے چھوڑ دوں اس لیے کہ تو سخی ہے، اور سخاوت اللہ کے اوصاف میں سے ہے، تیرے اندر الہی صفت ہے، اس وجہ سے اللہ نے تجھے چھوڑنے کا حکم دیا، اس لیے کہ تیرے گھر میں مہمانوں کا آنا جانا زیادہ ہے۔ لوگ بعض پریشان ہوتے ہیں نا، مہمان آتے ہیں، مہمان آنے سے گھر میں برکت آتی ہے، یاد رکھیں۔ ایک شخص آئے نا امام صادق کے پاس کہ میرے پاس کہ آج کل اقتصادی حالات بھی بڑے خراب ہیں، ہاں جی ماشاءاللہ، ٹیکس پہ ٹیکس اور لوگوں کی آمدنی بھی متاثر، بازار بھی متاثر بہت، البتہ یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے کہ امام فرماتے ہیں جب تم ظلم کے خلاف نہ اٹھو تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، مہنگائی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ ایک امام صادق، مہنگائی، قتل و غارت، پریشانی، اقتصادی اونچ نیچ، یہ سب ظلم کے مقابل میں قیام نہ کرنے کے اثرات میں سے ہے۔ تو سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا وہ عاقبت بخیری ہے، کہ آپ جب بھی دعا کریں کہیں اللہم اجعل عواقب امورنا، خدا یا ہم سب کو عاقبت بخیر فرما، یہ بہت اہم ہے، عاقبت بخیری بہت اہم ہے۔ زہیر عاقبت بخیر ہوا کہ نہیں، حور عاقبت بخیر ہوا کہ نہیں، اللہ بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ حور کیسے عاقبت بخیر ہوا، کیونکہ سب سے پہلا راستہ اسی نے روکا، امام روکا گیا، اگر یہ امام کا راستہ نہ روکتا امام کوفے میں داخل ہو جاتے، کوفے کے حالات کچھ اور ہو جاتے، لوگوں کو طاقت ملتی ہے جب امام یا لیڈر ان کے ساتھ ہو تو لوگوں کے اندر ایک طاقت آ جاتی ہے۔ ہاں جی، اس نے روکا امام کا سن کوفے کی طرف نہیں جانے دیا، بار بار راستہ روکتا اور امام اسی طرح کرتے کربلا پہنچے۔ اب بعض کہتے ہیں اس کے نجات کی وجہ کیا ہے، دو چیزوں میں قرار دیا ہے، کیا معمولی نہ سمجھ، ایک جب نماز کا وقت ہوا تو اس نے کہا امام تو الگ نماز پڑھے گئے ہمارے ساتھ، تو فرمایا جب آپ ہیں تو کیا ضرورت ہے کہ میں خود نماز جماعت کروں، ایک اس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی وہ نماز، دوسری جب امام نے اس نے کہا کہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں کسی صورت، کیونکہ مجھے حکم ہے، میں مامور ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے، یا آپ کو گرفتار کروں یا آپ کو بس آپ کا راستہ روکوں، کوفے میں نہ آنے دوں، تو امام نے فرمایا تیری ماں تجھ پہ روئے، تو اس نے کہا پورے عرب میں کوئی اور مجھے کہتا میں جواب دیتا، لیکن آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے۔ بعض کہتے ہیں وہ مقام زہرا اور عزت زہرا کی خاطر جو اس نے کہا، اس لیے آپ دیکھیں عاقبت بخیری سے کہتے ہیں، یہ عاشورا کے دن تک حیران تھا، کبھی ہمارے دل میں ایسا ہوا ہے، کام رہا تھا حور کے بارے میں ہے اور خود کہتا ہے میں خود کو جنت اور دوزخ کے درمیان پا رہا تھا، ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہر جگہ گناہ میں جنت اور دوزخ کے درمیان ہیں، حتیٰ امام نے اس کی شہادت کے بعد وہ رومال بھی جو فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، کسی کو یہ اعزاز، واحد شہید جس کا سر نہیں تن سے جدا ہوا وہ حر ہے، کیونکہ اس کے قوم قبیلے والے زیادہ تھے اس طرف دشمن کی فوج، تو انہوں نے کاٹنے نہیں دیا حر کے سر کو، اور حر کا اعزاز باوجود کہ وہ جانتے ہیں میں نے کتنی بڑا گناہ انجام دیا ہے، امام کو روکا ہے، امام میری وجہ سے دشمن کے درمیان پھنس گئے، میری وجہ سے امام شہید ہوئے، پھر بھی امام نے اس کا توبہ قبول کیا، اور آخری لمحات میں جب خون بہ رہا تھا، امام نے اپنے اس رومال سے جو ماں زہرا نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اس کو حور کے سر پہ باندھا. اللہ، اس کو عاقبت بخیری کہتے ہیں. ہاں جی، کہ آخری لمحے میں نکل آیا، آخری لمحے میں جہنم کے کنار سے جنت کی طرف آیا. اس لیے عاقبت بخیری بہت اہم ہے. ہر نماز کے بعد اس دعا کو ضرور کریں، اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، خدایا ہم سب کو عاقبت بخیر فرما. زہیر بھی عاقبت بخیر ہوا. زہیر عثمانی مذہب تھا، سیاسی طور پر وہ مولا علی کے پاس سیاسی، جو مولا نے خصوصاً قتل عثمان میں، وہ مولا علی وہ یہ کہتا تھا کہ مولا علی نے عثمان کے قاتلوں کو کیوں ساتھ رکھا، مولا علی نے عثمان کے قاتلوں کو تحفظ دیا. یہ اس کا ایک اشکال تھا مولا علی پہ زہیر، اور اس وجہ سے وہ خاموش تھا ہمیشہ. لیکن جب امام حسین کی بارگاہ میں آیا، امام حسین نے اس کی اس غلطی کو دور کر دی. ہاں جی، اللہ علیہ، خود بھاگنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن ایک جگہ پانی کی وجہ سے مجبور ہوا اپنے خیموں کو، امام حسین کے خیموں کے نزدیک. ہاں جی، کبھی خدا انسان کو ایسے حالات میں لے آتا ہے، بہانہ چاہیے اس کو راہ راست پہ آنے کے. کبھی ایک زیارت پہ جاتے، کبھی ایک عالم سے ملتا ہے، کبھی ایک، ہاں جی، کبھی خدا قوم کو نصیحت کرنا چاہے. ہاں جی، یہاں تعریف نہیں ہے، فقط میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی خدا کسی قوم کو عاقبت بخیری کی طرف لانا چاہے، ان کو دین پہنچانا چاہے. کیسے کیسے خدا، اللہ اکبر، خدا کے طور طریقے بہت عجیب ہیں. جس موسیٰ کے پیچھے فرعون اور اس کی تمام فوج ہے، خدا نے خود اس کو اس کے گود میں رکھا ہوا ہے. عجیب، خدا کے طریقے عجیب ہیں. میرے پردادا کو آپ میں سے اکثر جانتے ہیں، حسن موسوی صاحب، ایک درود بھیجیں محمد علیہ. پچیس تیس سال نجف میں رہے، عجیب زندگی ہے ان کی بھی. اللہ نے میری پردادی کو کافی عمر دی، تو وہ ہمیں سناتی تھیں وہ سارے واقعات. 1900 تقریباً 2000 کے نزدیک ان کا انتقال ہوا، آغا علی موسوی صاحب کی والدہ، تو وہ ہمیں وہ سارا سناتی تھی. اب جب یہ نجف سے واپس آ رہے تھے تو کشتی میں آئے ہیں بصرہ سے، کہتے ہیں ہم کئی دن ہفتے سے اوپر کشتی میں تھے، تمہاری دادی مریض تھی، والد صاحب آغا حیدر کی والدہ، اور ٹی بی کی بیماری کی وجہ سے انہوں نے کہا یہ علاج ہندوستان پاکستان میں اچھا ہے، تو ہم ان کو لے کے ادھر آ رہے تھے. اب راستے میں ڈر ہے یہ مر نہ جائے کہ پانی میں پھینک دیں گے. دعا کرتی کرتی ہم کراچی پہنچے، لیکن پہنچنے کے 3 دن بعد تمہاری والدہ دادی کا انتقال ہوا. تو ہم نے کہا چلا اب یہاں آئے ہیں تو اسکردو ایک چکر لگائے. وہاں نجف سے آئے ہیں تو اس وقت لاہور سے کشمیر کی بسیں جاتی تھیں، یہ راستہ نہیں تھا جو ابھی پنڈی سے ہے. تو لاہور آئے میو ہاسپٹل کے بعد، اب بھی ہے وہ مسافر خانہ قائد اعظم، شاید آپ میں سے بعض نے، میو ہاسپٹل کے ساتھ وہاں آ کے رکے. جموں کشمیر کی بسیں جاتی تھیں. خدا جب ایک قوم کے لیے عالم بھیجنا چاہے، ہدایت کرنا چاہے، اور انسان کے اندر بعض اچھی صفات، تو جب وہاں پہنچے ہوٹل میں ٹھہرے، میرے پردادا کی عادت تھی مسجد میں نماز پڑھنے. کہا آغا علی میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں. تو دادا نے کہا ادھر اس شہر میں ہم کچھ جانتے بھی نہیں. کہا نہیں، ایک مسجد، ایک شیعوں کے حالات سے بھی آگاہ ہو جاؤں کہ یہاں کتنے شیعہ ہیں، ان کی حالت کیا ہے، دین کو کتنا جانتے ہیں. کہا آپ ایک دو دن میں کیسے، کہا باہر جاؤں گا ملوں گا، مجھے اندازہ ہو جائے گا. تو اردو بھی ان کو نہیں آتی تھی، شیعہ مسجد، لوگ محلہ شیعہ مشہور تھا، لوگوں نے سمجھا ہاں یہ وہ محلہ شیعہ کہہ رہا ہے، تو لوگ اشارہ کرتے، پتہ نہیں یہ اسی گوال منڈی سائڈ سے یہاں سے ہوتے ہوئے ادھر پہنچے موچی میں. وہاں نماز پڑھی، اب آقوا میں تھے، لوگ بھی دیکھتے رہے موچی کہ یہ کون آیا سید. تو چھوٹی مسجد ابھی کشمیریاں، وہاں انہوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد 3-4 بوڑھے تھے، انہوں نے بھی پیچھے نماز پڑھی. تو انہوں نے کہا کافی عرصے سے ہم بغیر امام کے ہیں، ہاں جی، کوئی انتماد کرانے والا نہیں. بعض نے کہا تھے کوئی سید کدھر جاتا ہے، اس کے پیچھے جاؤ. تو بعض جوان پیچھے آئے، کہا یہ میو ہاسپٹل کے نزدیک ٹھہرا ہوگا. تو آغالی صاحب یہاں سناتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں وہ ہوٹل کا مالک آیا، جی باہر بڑے لوگ آئے آپ کو ڈھونڈ، کہ یہاں کون آ سکتا ہے، ہمیں تو کوئی جانتا بھی نہیں یہاں. تو نیچے آئے دیکھا یہ کشمیری جو برادران ہیں، کوئی 20-25 کے قریب ان کے لوگ ہوٹل کے نیچے ہیں. تو دادا کہتے، دادا کو تھوڑا اردو آتی تھی، آغالی صاحب کو کہا جی کیا کام ہے، فرمایا کہ کوئی بزرگ آئے تھے شاید، ہاں وہ میرے والد تھے، وہ نماز پڑھنے مسجد. تو کہا یہ جملہ ہے ان کہ ہمیں دین کا نہیں پتہ، خدا کبھی انسان کے لیے ہدایت کرنا ہو کیسے بھیج دیتا ہے. وہ بیمار ہونا دادی کا، کراچی میں فوت ہونا، پھر ان کا کہنا کہ ایک اسکردو جا کے آئیں، ان کے ارادہ ہی نہیں تھا لاہور میں ٹھہرنے کا. تو کہا آپ ہمیں یہاں نماز پڑھیں. ان کا یہ جملہ تھا کہ آج بھی بعض بزرگ کشمیری زندہ ہیں، بابا زلفی ہے، وہ کہتا ہے، کہتے ہیں جب ادھر گئے تھے تو کہا ہمیں دین کا پتہ ہی، ہم فقط سینہ زنی کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، نہ ہمیں نماز کا پتہ ہے، نہ ہمیں روزے کا پتہ ہے، نہ ہمیں وضو کا پتہ ہے، کچھ نہیں پتہ ہمیں. دادا فرماتے ہیں وہاں کہ میں کہا ہم یہاں نہیں رہ سکتے، گرمی ہے، ہم ٹھنڈے علاقے کے ہیں، پھر ہم نے واپس نجف جانا ہے. تو کہا ہم، دادا نے کہا پھر ہم کل آپ کو بتاتے ہیں. یہاں بعض اوقات بعض خواتین کے کردار بہت اہم ہیں. بعض خواتین پڑھی لکھی نہیں ہیں لیکن ان کا ایک جملہ کتنے لوگوں کی ہدایت کر جاتا ہے. یہ اوپر آئے، دونوں نے فیصلہ کیا، باپ بیٹے ہم یہاں نہیں رکیں گے، نکل جائیں گے آگے، جب کل یہ آئیں گے. تو میری پردادی بیٹھی ہوئی تھی، پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن بہت بامعرفت عورت تھی، کہ 50 سال لاہور میں رہنے کے باوجود ان کو ایک لفظ اردو نہیں آتی تھی، کبھی گھر سے باہر نکلی ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آغا صاحب کی والدہ بھی ہے گھر. تو انہوں نے آغا صاحب سے کہا ایک جملہ، کہ میرے دادا اکثر اس جملے کو تکرار کرتے تھے ہمارے جب ہم بیٹھتے تھے، تو کہا جب ہم باپ بیٹے نے فیصلہ کیا نہ رہنے کا تو میری ماں نے کہا لوگ خود ہدایت مانگنے آئے ہیں، آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں. اللہ کہا لوگ خود ہدایت مانگنے آئے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ دین کا، وضو نہیں پتہ، نماز کا نہیں پتہ، آپ کیسے ان کو انکار کر سکتے ہیں. کل قیامت کے دن خدا کو کیا جواب دیں گے آپ لوگ کہ ایک ٹھنڈا اور گرم کی وجہ سے چھوڑ دیا کہ یہاں گرمی ہے. تو میرے پردادا نے ایک تاریخی جملہ کہا، آغالی 25 سال تم اور میں نجف میں پڑھتے رہے، اللہ نے معرفت اس عورت کو دی ہے، بات کرو آغالی. آغا حسن صاحب کو بہت بزرگوں نے دیکھا ہے، جانتے، تیز تیز بات کرتے تھے ذرا. ہاں آغالی بتاؤ قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گے. اب وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے، چھوڑیں تو گناہ کبیرہ ہے. وہ خود کہہ رہے ہمیں دین کا نہیں پتہ. کہا کیا کریں، کہا پھر رکنے کا. ہاں جی، یہاں دادی فرماتی ہیں کہ جب ہم نے کہا 6 مہینے کے لیے ہم رکتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تم کل ہمارے ساتھ کوفیوں والا کام نہ کرنا یہاں، کیونکہ آیت اللہ حائری کو یہاں سے نکالا تھا. سنا آیت اللہ حائری موچی میں تھے، نواب مسجد میں، وہ آغا صاحب کے کانوں میں پڑی تھی آواز. آغا صاحب کہ تم نے اتنے بڑا آیت اللہ کو یہاں نہیں ٹکنے دیا، نکالا ہے، کل ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ بھی وہ کوفیوں والا کام کرو. اس لیے جب آئے تو بزرگ کہتے ہیں آغا حسن صاحب خود نماز دروازے کھٹکھٹاتے تھے. 3 لائن نماز شب کی ہوتی تھی مسجد، کشمیری مسجد میں 3 لائن، اور اسی تھڑے پہ بیٹھنے والے بعض سجدے کی حالت میں اس دنیا سے گئے نماز شب میں، ایک درود بھیجے محمد آپ. عاقبت بخیری یہی ہے، بس میں جمع کرتا ہوں، کبھی خدا کسی قوم کے لیے بھیج دیتا ہے اور بعد میں ماشاءاللہ شیخ برادری سے بڑے کلوز تعلقات ہیں آغا علی موسوی اور آغا حسن موسوی کے. اور یہ میری پردادی فرمایا کرتی تھی شیخ قوم کے بارے میں کہ آغا حسن موسوی فرماتے تھے کہ متدین لوگ ہیں، دین کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ پردادی یہ جملہ فرمایا کرتی تھی کہ جب 1960 کے بعد جب شیخ برادری ناروال سے آنا شروع ہوئی تو مسجد میں آتے تھے، بڑے بڑے خاندانوں کے ہیں، یہاں آوا صاحب کے پاس آئے اور وہ ایک مسجد میں آنا، دیکھیں بعض صفات ہیں، اگر آغا حسن موسوی صاحب اس دن مسجد میں نہ آتے نماز پڑھنے، ہوٹل میں ہی نماز پڑھتے تو شاید آج نقشہ چور ہوتا۔ اس لیے کبھی معمولی، اس لیے امام نے فرمایا کبھی کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، شاید اللہ کی رضایت اسی کے اندر ہو، اور کبھی کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو، شاید اللہ کا غضب اسی کے اندر ہو۔ ایک کیلے کا چھلکا پھینکنا آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، اللہ ادا پسند ہے، یاد رکھیں، اللہ ادا کو بہت پسند کرتا ہے۔ روایت میں ہے یہ ادائیں ذرا رکھیں، کچھ ایسی خوبصورت ادائیں اللہ کو دکھا کے جائے دنیا سے جانے سے پہلے۔ فرمایا اگر ایک انسان کی ایک نماز فقط قبول ہو جائے وہ عاقبت بخیر ہے، اللہ ہو، فقط ایک نیکی اگر اللہ قبول کرے وہ بہشتی ہے، ایک ذاکر فقط ایک کلام پڑھے اللہ کے لیے واقعا قلب زہرا کو خوش کرنے کے لیے کافی ہے، اس کے نجات کے لیے۔ ہاں جی، کہتے قیامت میں ایک شخص کو گرفتار کریں گے، نام عمل مسلسل گناہ ہے، نیکیاں کم ہیں، اس کو پکڑ کے گھسیٹا جائے گا، خدا کہے گا اس کو لے جاؤ جہنم کی۔ اب قرآن نے اس کیفیت کو بھی بیان کیا، کہتے پشت پہ اور چہرے پہ مارتے ہوئے لے جائیں گے فرشتے، وجوہہم و ادبارہم، چہرے پہ بھی ماریں گے پشت پہ بھی۔ کبھی آپ نے دیکھا پولیس والے کس طرح گریبان سے پکڑتے کھینچ، بالکل یہی کیفیت قرآن، پکڑیں گے گھسیٹیں گے ان کو، تو یہ بار بار جب گھسیٹ رہی ہے بار بار پیچھے دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، تو اللہ فرشتے سے پوچھتا ہے، اس سے پوچھے پیچھے مڑ کے کیا دیکھتے ہو، تو فرشتے سے پوچھتے پیچھے کیا دیکھتے ہو، تو یہ کہتا ہے یہ دیکھتا ہوں شاید اللہ کہے اسے چھوڑ دو، امید اس وقت بھی، اللہ ارحم الراحمین۔ بچے کو سکول لے جاتے ہوا دیکھا، پہلا دن جب سکول لے جائے نا، ماں جب چھوڑ گئے باپ بار بار مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے، روتا ہے، ٹیچر آگے کی طرف کھینچ رہی ہے، بچہ پیچھے ماں کو دیکھ رہے ہیں۔ کبھی ماں کا دل بہت نرم ہو بھاگ کے پھر بچے کے پاس آتی ہے، اور میرا بچہ رو رہا ہے سینے سے، بالکل خدا 70 ماؤں سے زیادہ کیا ہے اللہ۔ اصل بعض علماء مناجا، خدا ہے تو کیسے جلا سکتا ہے بندے، اللہ ہو، خدا میں تعجب کرتا ہوں تو کیسے اپنے بندے کو جلائے گا، مگر ماں اپنے بچے کو جلا سکتی ہے۔ یہ ادائیں ہیں، ہاں مولا علی کی مناجات میں، ہاں وہ جملے میں نہ جلا، تو دعائے کمیل کے ہم کیا پڑھتے ہیں، کتنا خوبصورت ہے، خدا یہ جہنم کی آگ برداشت کر لوں گا، تیری جدائی کی آگ برداشت، کتنا خوبصورت جملہ ہے، کبھی ایسے جملوں سے بھی انسان بچ جاتا ہے، آگے میں آگ کے شعلوں میں پلٹتا رہوں گا، لیکن وہ میری جو امید ہے تو مجھے چھوڑ دے گا، میں کیسے اس امید سے ہاتھ اٹھاؤں، تو میری آواز سن رہا ہے تو کیسے برداشت کر رہا ہے کہ وہ مجھے جھڑکیں اور میں آگ میں جلتا رہوں، کیسے خوبصورت ہمیں مولا نے طریقہ عبادت کا، ہاں مناجات کا۔ اس لیے ایسی ادا، ایک بہت بڑے عارف تھے، بس میں جمع کروں، ایسی ادا ہمیشہ دنیا میں دکھا جائیں کہ وہی ادا کافی ہو انسان کے نجات کی۔ بہت بڑے عالم تھے نجف کے، بہت بعض بزرگ علماء نے ذکر کیا اس کو کہ پڑھے لکھے بہت کوشش، کبھی یہ علم بھی نہیں کام آتا، بلکہ امام فرماتے علم زیادہ ہو جائے عمل نہ ہو وہ زہر میں بدل جاتا، کفر میں بدل جاتا۔ تو یہ اس دنیا سے اس کا انتقال ہوا، تو اس کے دوست اور یہ چونکہ نجف میں ساتھ پڑھتے تھے بہت آپس میں، تو اس نے بڑی کوشش کی میں خواب میں دیکھوں کہ اس کی برزخی حالت کیا ہے، ابھی ہمارے بہت سے مرحومین ہم نہیں جانتے کس حال میں ہیں، لیکن بعض روایت میں اگر آپ چاہیں اللہ دکھا بھی سکتا ہے کہ ان کی برزخی حالت ہے۔ تو اس نے بہت ریاضت کی، یہ دونوں اہل ریاضت بھی تھے دعا بھی، تو یہ خواب میں آیا تو دیکھا ٹھیک ہے، تو کہا ہاں تم فوت ہونے کے بعد نیکی معمولی نہ سمجھے، کیا ہوا؟ کہا بہت سخت رات تھی قبر کی، وحشت قبر پڑے کہتے ہیں نا، وحشت تازہ وہاں معلوم ہوگا، وحشت کسے کہتے ہیں روایت میں، یہ نہیں گرمی اور حبس سے گھبراہٹ، اس کو نہیں گھبراہٹ، گھبراہٹ قبر میں پتہ چلے گھبراہٹ کسے کہتے ہیں، یہ جون جولائی کا جو حبس ہے نا، یہ حبس نہیں، حبس قبر میں ہے، اللہ تاریکی، دنیا کی تاریکی وہ نہیں کہتے یہاں لائٹ چلی جائے، ویسے بھی کہ کہتا تھا آپ پاکستانیوں کے قبر میں کچھ نہیں ہوگا، میں نے کہا کیوں، کہتا آپ کو لوڈ شیڈنگ کی عادت ہے، درود بھیجے مجھے، تاریکی میں رہنے کی عادت ہے، میں نے کہا وہ تاریکی اور ہے قبر کی تاریکی، بس جمع کروں، کہا تم کیسے بچے؟ کہا میں نے اپنا علم سامنے رکھا، بچت نہیں، کہا تمہارے علم میں یہ ہے دکھاوا ہے ریا، کہا اتنے شاگرد وہ بھی نہیں فلان، واقعا ہے یہ قصہ اساطیر افسانے نہیں ہیں، سمجھ حقیقت ہے یہ، کہا میرے ہر چیز میں فرشتوں نے اشکال پیدا کیے میرے لیے، اب میں پھنس گیا پریشان، میں کس طرح، ہاں جی ایسا نہ ہو، امام فرماتے ہیں اس طرح مرو موت کے ساتھ آسائش کا آغاز ہو نہ سختی کا، اللہ بہت سے لوگ خودکشی کرتے ہیں کس قدر میں احمق سمجھتا ہوں، سمجھتے وہاں جائے کہ اس کو راحت مل گئی، اس کو نہیں پتا اس دنیا میں جو ہوگا وہ یہاں کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، سمجھ گئے، یہاں تو پھر بھی پنکھا ہے اے سی ہے درخت کے سائے میں بیٹھے گا، وہاں اپنے عمل اور عقیدے کے مطابق ظاہر ہوگا، ہاں جی، یا بیابان ہوگا گرمی ہوگی، کہتے آخر میں کیسے بچے؟ تو میں پریشان رہا، میں کہا میں کیا، فرشتوں کا نہیں تمہارے ایک عمل ہے اس سے تم بچ سکتے ہو، کیا وہ اللہ نے قبول کیا اور بڑا خوش ہوا ہے تمہارے ساتھ، کہا کیا، تمہارے ہاتھ میں ایک سیب تھا، تمہیں کھانے کا دل کر رہا تھا، بھوکے بھی تھے طلب بھی تھی، ایک بچہ اپنے ماں کی گود میں پیچھے کی طرف دیکھ رہا تھا اور تجھ سے وہ مانگ رہا تھا یوں کر، تو نے یوں بچے کو دے دی، وہ تمہارا دل تھا، دیکھے نفس نفس کر رہا تھا کھاؤں اس کو خود کھاؤں، بھوک ہے پیاس ہے، لیکن تو نے اس بچے کو دے دی، اللہ نے تمہاری یہی ادا اللہ کو پسند آ گئی، اور یہی ادا تمہاری نجات کا، بس میں جمع کروں یہ تینوں چیز اور اس کے بعد مصائب، تو آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، امام باقر فرماتے ہیں جب ہماری معرفت ہو جائے بس ڈائی تک ختم کرنا ہے، حکم ہے کہ جب ہماری معرفت ہو جائے تو جو عمل چاہے انجام دو، یہ روایت ہے، تو ایک شخص آیا اپنے رساب نے فرمایا لوگوں نے گناہ شروع کر دی، جب ہماری معرفت ہو جائے جو کرنا ہے، کہا خدا کی لعنت ہو ایسے تفسیر کرنے والوں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب یہ تھا جب ہماری معرفت ہو جائے تو عمل کرو چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، ہاں جی، کیونکہ جب ہم سے تم کنیکٹ ہو جاؤ، جب ہماری ولایت کی معرفت ہو جائے تو چھوٹا سا عمل بھی نیک تم انجام دو گے وہ اللہ قبول کرے گا، اور جو اللہ قبول کرے وہ کم کیسے ہو سکتا ہے، امام دفاع، تو ایک عاقبت بخیری ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، آخر تک یاد رکھیں، جرنل ہو پولیس ہو عالم ہو افسر ہو، ہاں جی کشمیری ہو شیخ ہو بلتی ہو گلگتی بلوچی پٹھان، یاد رکھنا سب نے ایک دن اللہ کے محضر میں، یہ یاد رکھیں، ہاں جی ایک بچہ ایران میں ایک پھانسی دیکھ رہا تھا، ایران میں سرعام لٹکا تھا، ماں باپ کو تنگ نہ کرو، ماں باپ کا خیال رکھو، ماں باپ ظاہری بات جب اس کو لٹکانے لگے تو بار بار چیخ کے کہتا تھا ماں ماں مجھے معاف کر، ماں مجھے معاف کر، میں نے تجھے بڑا ستایا، یہ چیزیں یاد رکھیں، کبھی تو مجھے کہتا رہا یہ نہ کر یہ نہ کر، لیکن آج میں پھانسی کے پھندے پہ چڑھ رہا ہوں، اپنا دودھ حلال رکھنا مجھے، اللہ ہو ایک مجرم ہے پھر بھی جوانوں سے کہہ رہے ہیں وہاں پہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو، عاقبت بشر نہ ہو انسان، ایک عاقبت بخیر، دوسرا فرمایا استدراج ہے، استدراج یہ ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ دشمن کو گات میں لگا کے گات لگا کے کسی کو آرام سے پھنسایا جاتا ہے مارنے کے لیے، اس کو علم نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں کبھی ایسا ہے اللہ آہستہ آپ کو گھیر رہا ہوتا ہے، آپ کو علم گناہ پہ گناہ اور اللہ دیے جا رہے ہیں گاڑی کوٹھی پیسہ، وہ سمجھتا ہے اللہ کی بڑی رحمتیں، جبکہ اللہ اس کو بی بی زہرا زینب نے جو جملہ یزید سے کہا اللہ نے تجھے مہلت دی، یہ نہ سمجھنا تو خیر پہ ہے، اللہ نے مہلت دی اس لیے کہ تو اور گناہوں میں اضافہ کرے پھر تیری پکڑ صحیح ہو، تو فرمایا کبھی متوجہ ہونا، نعمتیں آ رہے ہیں تو اچانک ایک جھٹکا لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گات میں اللہ کے جو گات لگائے اس میں پھنس رہا ہوں، ہاں جی، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اگر وہ نعمتیں آپ کو اللہ کی طرف لے جائے، یعنی وہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اگر اللہ کو بھول رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، ہر گڑبڑ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ نعمتیں اللہ کی طرف سے عذاب ہیں، یعنی اللہ گات میں ہے، ہاں جی، اور تیسری چیز اور ختم کروں، تیسری چیز خدا ہر چیز مجھے اسی طرح دکھا جس طرح وہ چیز ہے، نہ اس طرح جو میں سمجھوں، یہ پورا چیپٹر ہے، میں نے مسجد میں اس پہ کئی درس دیے ہیں، اور یہ سب سے عام حکمت کا تعلق اس سے ہے، ایک دفعہ ایک حقیقت باہر کسی اور طریقے سے آپ سمجھتے، کسی پانی میں اگر لکڑی ہو ہمیں وہ ٹیڑھی نظر آتی ہے کہ نہیں، جبکہ وہ ٹیڑھی نہیں ہے، نہیں جی یہ ٹیڑھی ہے، وہ ٹیڑھی نہیں ہے بھائی، تمہاری آنکھیں غلط دیکھ رہی، خدا ہر چیز مجھے اسی طرح دکھا جس طرح وہ چیز، یہ بہت بڑی دعا ہے اور اس میں بڑے دروس ہیں، بس میں ختم کروں، السلام علیک یا ابا عبداللہ، عزاداروں بڑے سخت لمحات کربلا میں آئے ہیں شہداء، شب عاشور کی رات ہے، سب عبادت اور مناجات میں مصروف، ساری رات جاگے ہوئے ہیں، لیکن صبح راوی کہتا ہے سب کے چہرے اتنے نورانی ہیں کہ میں نے ایسے نورانی چہرے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے، حبیب کا چہرہ، زہیر کا چہرہ چمک رہا ہے سب کے نور سے، اور سب سبقت لے جاتے ہیں، کسی نے مسلم ابن اسجع کو مزاح کرتے نہیں دیکھا، لیکن عاشوراء کے دن اپنے ساتھی کے ساتھ مزاح کر رہا ہے، اب حبیب ہے یا بعض میں ہے ایک اور، اس نے کہا ہے مسلم یہ موت کا وقت ہے، اپنی زندگی میں مزاق نہیں کیا، آج تو مزاح کر رکھا ہے، یہی تو مزاح کا وقت ہے، اب اگلے لمحے ہم سب علی کی خدمت میں ہیں، رسول خدا کی خدمت، اس سے اور بڑھ کے خوشی اور کون سے لمحات ہیں ہماری زندگی، اور موت بھی ایک دوسرے پہ سبقت لے جاتے، یہاں تک کہ سب شہید ہو گئے، اپنے جانوں کو نذرانہ دیا، اللہ اور حبیب ابن مظاہر کو ہم، کیا مقام ہے، الگ قبر ہے، آپ کربلا میں جائیں، حبیب کو سب دو سلام کرتے ہیں، ایک جاتے وقت ایک آتے وقت، در پہ ہے نا اسے، السلام علیک یا حبیب ابن مظاہر الاسدی، حبیب ابن مظاہر ہمارا سلام ہو، اور جب حسین کی زیارت کر کے باہر نکلتے ہیں پھر حبیب پہ نظر پڑتی ہے، اے حبیب، کیونکہ حسین نے خط لکھا حبیب کو جب کوفے میں تھا، من الغریب الى الحبیب، ایک پردیسی کی طرف سے حبیب کو خط ہے، اے حبیب ہم کربلا پہنچ چکے ہیں، اپنے نصرت اگر دکھانی ہو، ہماری مدد کرنی ہو، کربلا آ جا بھی، اور حبیب نکلا ہے، رسول خدا کے خواب کے مطابق خواب دیکھا کہ حبیب جاؤ کربلا کی طرف، حسین آئے ہیں، عزادارو اب حبیب کو ہم دو دفعہ کیوں سلام کرتے ہیں، اس کے پیچھے ایک راز ہے، یہ البتہ کسی کتاب میں نہیں، ایک شوقیہ تفسیر ہے ذہن میں، کہ جب دو محرم کو یہ قافلہ کربلا پہنچا تو سب بی بی، روایت میں ہے بی بی سکینہ خیموں کا پردہ اٹھا کے دیکھتی تھی کہ دشمن کے مدد کرنے والے بہت ہیں، لیکن میرے بابا کے مدد کرنے والے، بیٹیوں کا دل نازک ہے، ہاں جی، بابا کو تنہا دیکھے نا تو بیٹوں کو شاید اتنا نہ ہو، لیکن بیٹیاں بہت پریشان ہو جاتی ہیں، وہ بھی سکینہ اور وہ بھی حسین، جس نے فرمایا کہ مجھے اس گھر سے محبت ہے جس میں سکینہ اور رباب ہو، اور روایت میں ہے اس قدر سکینہ سے محبت کہ جب کربلا کی زمین پہ تھے راوی کہتا ہے اپنے آنکھوں کی گوشے سے خیموں کی طرف دیکھ رہے تھے آپ. جب شمر کا خنجر تھا اپنے آنکھوں کی گوشے سے خیموں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہ سکینہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ابھی جب ہجوم ہوگا میری بیٹی گھبرا جائے گی. میری بیٹی نے کبھی دیکھا نہیں ہجوم, تلوار لے کے آگ لے کے لوگ حملہ کریں. عزاداروں فرمایا بابا ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں مریضوں کی شفا کے لیے, نو محرم کا دن ہے. عزاداروں دو گھوڑے سوار آ رہے ہیں, نزدیک آتے گئے تو فرمایا بیٹی ہمارے مدد کرنے والے بھی آ رہے. جب نزدیک پہنچے تو کیا دیکھا, حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن عوسجہ ہے. جو حبیب کو ہم دو سلام کرتے ہیں اس کا راز میں بتانا چاہتا اور التماس سے دعا. عزاداروں حبیب آیا, مولا کے ہاتھوں کو چوما. کس قدر خوش نصیب ہے حبیب, ایک رات میں قرآن پڑھتا تھا حبیب, نماز شب پڑھتا تھا, چہرے پہ نور ہے حبیب کا. اللہ ہو اس قدر نورانی ہے حبیب, ہمیشہ ذکر میں مصروف رہنے والا جس کی کمر آل محبت کی محبت میں خم ہوئی ہے. عزاداروں امام کے آگے آیا, ہاتھ چوما اور سب سے ملا اور اپنے لیے فخر کرنے لگا کہ مولا اللہ نے توفیق دی میں آپ کے پاس آیا. گرچہ کوفے کے حالات بہت خراب تھے لیکن میں اور مسلم نکل کے آ گئے اور یہ توفیق, کیونکہ شہداء کربلا چنے گئے ہیں, اللہ نے چنا ہے ان کے نام, مولا علی نے دکھائے ہیں, بی بی زہرا نے خود دکھائے ہیں شہداء کربلا کے نام کہ کون کون شہداء کربلا میں ہے. عزاداروں اب یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ ابو الفضل العباس تشریف لائے اور حبیب سے ایک جملہ کہا کہ حبیب علی کی بیٹی زینب نے تجھے سلام کہا. عزاداروں یہ سننا تھا حبیب کربلا کی زمین پہ بیٹھا سر میں خاک ڈال کے کہنے لگا آل محمد اس قدر مظلوم ہو گئے کہ زینب حبیب کو سلام بھیجے. اے حبیب یہ زینب کے سلام کا اثر ہے کہ آج کربلا میں ہر کوئی تجھے دو دفعہ سلام کرتا ہے, ایک حسین کی طرف جاتے ہوئے السلام علیکم یا حبیب, ایک جب حسین کی زیارت کر کے نکلے سب تجھے سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا حبیب. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.